जाने बातिल की जो किस्सा गोई करे वो हक का फसाना क्या जाने। बूढ़े हैं जमा हैं बच्चे हैं बांधे हैं कमर मरने के लिए। बूढ़े हैं जमा हैं बच्चे हैं बांधे हैं कमर मरने के लिए। सरवर की निगाहें जिनको चुने वो आंख चुराना क्या जाने। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। अब मजलिस से खिताब के लिए हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा सैयद शान हैदर साहब क़िबला जवादी से मुल्तमिस हूँ कि रौनक अफरोज़ मिंबर हूँ बावाज़े बुलंद नारे सलावात बारे दीगर नारे सलावात।
الله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں مگر میری طرف پروردگار کی طرف سے مسلسل وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا مالک تمہارا پروردگار فقط ایک ہے جو اس بات کو امیدوار ہے کہ اپنے مالک سے ملاقات کریں اسے چاہیے کہ نیک عمل انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے. سورہ مبارک کہف کی آیہ کریمہ جس سے 1421 ہجری کے عشر محرم کی مجالس کا آغاز ہو رہا ہے اور جس کا عنوان ہے التوحید فی الاسلام. سب سے بڑا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات اور عقائد میں توحید پروردگار کی جگہ کہاں ہے. اتنی سی بات بچوں نے بھی پڑھی ہے اور انہیں یاد ہے کہ اسلامی عقائد اور اسلام کے بنیادی اصول کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذکر آتا ہے توحید پروردگار کا. اسلام کے بنیادی عقائد تین ہوں یا پانچ، لیکن بہرحال سارے بنیادی عقائد کی بنیاد ہے توحید پروردگار. اس لیے انسان مسئلے توحید کی عظمتوں سے انکار نہیں کر سکتا. اور حقیقت امر یہ ہے کہ اسلام کے جتنے تعلیمات اور جتنے مسائل ہیں سب کا محور اور مرکز ہے عقیدہ توحید پروردگار. یہ پوری کائنات اسی ایک مالک کی بنائی ہوئی ہے، یہ ساری دنیا اسی کے ارادے کے اشاروں پر چل رہی ہے. کون سی چیز ہے جو مالک سے بے نیاز ہو جائے، اور کون سی مخلوق ہے جس کو خالق کے مقابلے میں رکھا جائے؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کے جتنے بھی مقدسات ہیں ان سب کے تقدس کی بنیاد یہ ہے کہ ان کی نسبت پروردگار کی طرف. اگر ہم نے سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھا، تو یہ کہہ کے پڑھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پیغمبر کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اگر ہم نے کسی ولی خدا کی ولایت کا اقرار کیا تو اس بنیاد پر کہ وہ ولی اللہ ہے، اس کی نسبت پروردگار کی طرف ہے. اگر ہم نے کسی کتاب کو آنکھوں سے لگانے کے قابل سمجھا ہے تو اس لیے کہ کتاب کتاب اللہ ہے. اگر ہم نے کسی گھر کو قابل طواف سمجھا ہے تو اس لیے کہ بیت بیت اللہ ہے. سب کی نسبتیں اسی مالک کی طرف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نسبت خالق کی طرف ہے وہ قابل احترام ہے. جو خود ہی اپنی نسبت مخلوقات کی طرف کر لے اس کا احترام ہی کس بنیاد پر کیا جائے گا؟ اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توحید پروردگار ہمارے جملہ عقائد اور ہمارے جملہ معاملات اور مسائل کا محور اور مرکز ہے. اس لیے اگر کسی انسان نے توحید پروردگار کو نہیں پہچانا تو اس نے دین و مذہب کی حقیقت کو نہیں پہچانا. اور آج عالم اسلام کی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہر مسلمان برائے نام مسلمان بھی ہے اور توحید پروردگار کا قائل بھی ہے، مگر توحید کی حقیقت کیا ہے، توحید کے معنی کیا ہیں، توحید کا مفہوم کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو اس مفہوم اور اس حقیقت سے آشنا ہوں؟ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اکثریت شاید ایسے مسلمانوں کی ہے جو توحید کے مضمون اور مفہوم کو بھی نہیں جانتے ہیں. جو توحید ہی کو نہیں پہچانتا وہ رسالت کو کیا پہچانے گا؟ جو رسالت کو نہیں پہچانتا وہ اسلام کے باقی معاملات کو کیا پہچانے گا؟ اگر آپ توحید پروردگار کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ مولا کائنات کا، علی سے بہتر اس دنیائے انسانیت میں نہ کسی نے خدا کو پہچانا ہے نہ پہچنوایا ہے. سرکار دو عالم کے بعد اگر دنیا میں کوئی انسان ایسا پیدا ہوا ہے جس نے اپنے مالک کو پہچانا ہے اور ساری دنیا کو درس معرفت دیا ہے تو وہ سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. یہ میں اپنے عقیدے یا عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، ساری دنیا میں جتنی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں چاہے عالم اسلام کے اندر ہوں یا عالم اسلام کے باہر ہوں، سب کے اقوال موجود ہیں، سب کے فرمودات موجود ہیں، سب کے فرامین محفوظ ہیں. سب کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کس نے اپنے خدا کو کتنا پہچانا ہے اور کس نے امت کے حوالے کون سا درس کیا ہے، کون سی تعلیم امت کے حوالے کی ہے. ساری باتیں محفوظ ہیں. سب کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح علی نے خدا کو پہچانا اور پہچانوایا اس طرح امت اسلامیہ میں کوئی نہ پہچاننے والا پیدا ہوا نہ کوئی پہچانوانے والا پیدا ہوا. مولا کائنات نے جب دین کی تعریف کی تو ارشاد فرماتے اول الدین معرفت، دین کا آغاز ہوتا ہے معرفت پروردگار سے. اگر میں گستاخی نہ کروں اور اسے گستاخی نہ سمجھا جائے تو مجھے ایک لفظ کہنا ہے، جب دین کا آغاز ہی ہوتا ہے معرفت خدا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے خدا کو نہیں پہچانا تو ابھی اس سرحد دین میں قدم بھی نہیں رکھا. دیندار ہونا تو بہت بات کا مسئلہ ہے, پابند دین ہونا, متدین ہونا تو بات کا مسئلہ ہے, ابھی تو ان سرحدوں میں قدم بھی نہیں رکھا ہے کہ جہاں سے دین کا آغاز ہوتا. اول الدین, دین کا آغاز ہے معرفت و معرفت پروردگار, وہ کمال و معرفت ہی تصدیق ہے, اور کمال معرفت تصور نہیں ہے, کمال معرفت تصدیق ہے. اگر آپ اس جملے کی بلاغت پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا تصور خدا تو ہر قوم میں پایا جاتا ہے, تصور الہ تو ہر قوم میں پایا جاتا ہے. یہاں تو کہ خود قرآن مجید نے کہا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. ان کافروں سے بھی اگر پوچھو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے, فوراً کہیں گے اللہ. اس لیے کہ اس سوال کا کوئی جواب سوائے لفظ اللہ کے نہیں ہے, سوائے ذات واجب کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. کائنات کا بنانے والا کون ہے, ارض و سما کا خالق کون ہے, مجبور ہو کے انسان کہے گا اللہ. تو تصور خدا تو ہر قوم میں ہے, تصور خدا ہر صاحب فکر انسان کی فکر کے اندر پایا جاتا ہے. تصور سے کوئی صاحب معرفت نہیں ہوتا. معرفت کا کمال ہے تصدیق, یعنی جو کہا ہے وہی مانو. جو بات زبان پر آئی ہے, جو خیال فکر میں آیا ہے, اسے دل و دماغ میں جگہ دو, تصدیق کرو. وہ کمال و تصدیق نہیں توحید ہو, اور تصدیق کا کمال ہی ہے جو اسے ایک مانا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں دو چار خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے تو یہ منزل تصدیق پر نہیں آیا. جو منزل تصدیق میں نہیں آیا وہ منزل کمال معرفت میں نہیں آیا. جو منزل معرفت میں نہیں آیا اس نے دین کی سرحدوں میں قدم ہی نہیں رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد اور دین کی بنیادی تعلیم ہے توحید پروردگار. اس مقام پر ایک لفظ مجھے اس لیے گزارش کرنا ہے تاکہ میرے محترم سامعین اور جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے اس نقطے کو پہچانے کہ ہم نے مجالس عشر محرم کے لیے بنیاد توحید پروردگار کو کیوں قرار دیا ہے. آج دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھیں یا جو اسلام کے بارے میں کوئی اطلاع رکھتا ہے, اگر اس سے پوچھے تمہارے مسلمان ہونے کی پہچان کیا ہے, تمہارے عقیدے توحید کی پہچان کیا ہے, تو ہر مسلمان کے پاس عقیدے توحید کی شناخت کے لیے کلمہ ہے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے پاس جو توحید کا عقیدہ پایا جاتا ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک حصے کا نام ہے لا الہ, ایک حصے کا نام ہے الا اللہ. یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہو جائے جو خدا کو مانتا ہو مگر باطل خدا کو ٹھکرانے کا حوصلہ میں رکھتا ہو, وہ صاحب توحید نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے جو باطل کو ٹھکرانے کا حوصلہ تو رکھتا ہے مگر خدا برحق کے سامنے سر نہیں جھکاتا, یہ بھی موحد نہیں کہا جا سکتا, اسے بھی موحد نہیں کہا جائے گا. توحید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب باطل کو ٹھکرایا بھی جائے اور حق کے سامنے سر جھکایا جائے. اگر اس نقطے کو آپ نے ذہن میں رکھا ہے تو پہچانے واقعی کربلا کی کل بنیاد ہے توحید پروردگار. صاحبان فضل, صاحبان نظر, اہل ادب سبھی تشریف فرما ہے. لہٰذا مجھے ایک لفظ کہہ لیجیے, توحید پروردگار کی بنیاد ہے پورے واقعی کربلا کی. اس لیے کہ واقعی کربلا شروع ہوتا ہے انکار بیعت سے, اور واقعہ کربلا تمام ہوتا ہے سجدہ آخر پر. انکار بیعت ہے لا الہ, سجدہ آخر ہے الا اللہ. زبانی طور پر توحید کا اقرار کرنے والے, زبانی طور پر توحید کا کلمہ پڑھنے والے تو کروڑوں انسان ہر دور میں ملے, لیکن عملی طور پر انسان توحید کے عقیدے کو اپنی زندگی نے مجھے سن کر دی. ایسے انسان کہاں ملے؟ اگر ملے تو کربلا کے میدان میں ملے. لا الہ پہلا جز ہے، الا اللہ دوسرا جز ہے. شاید یہی راز رہا ہو کہ امام حسین کے اقدام کے پہلے حصے کو دیکھا خواجہ اجمیر نے، تو کہا حقا کہ بنا لا الہ حسین، یہ حسین کے اقدام کا پہلا حصہ تھا. اور آخری حصے کو دیکھا علامہ اقبال نے، کہا نقش الا اللہ پر سہرا نبی اقتلابات محمد و آل محمد. امام حسین جب مدینے سے اٹھے، انکار بیعت کر کے اٹھے، اس دن حسین بنیاد لا الہ تھے، اور جب کربلا کی خاک پر سر رکھ دیا تو حسین الا اللہ کے نقش نگر ہو گئے، نقش گر ہو گئے. اب نقش الا اللہ اگر دیکھنا ہے تو سجدہ حسین میں نظر آئے گا. کوئی ایسا سجدہ تلاش کرو تو اسے الا اللہ کا نقاش کہا جائے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو اسی کے نقش قدم پر سر جھکا دو، یہی کے مالک ہے. اس سلامات پڑھے محمد و آل محمد. ساری دنیا کو ٹھکرا کے مالک کے سامنے سر جھکانے کا جو منظر حسین ابن علی نے پیش کیا ہے، ایسا منظر دنیا میں کہیں دیکھنے میں نہیں آیا. حسین نے عقیدے توحید کو مجسم بنا دیا. لا الہ کا حوصلہ ہو تو میرا جیسا ہو، الا اللہ کا حوصلہ ہو تو میرا جیسا ہو. جب انسان لا الہ الا اللہ کو اپنے کردار سے یوں مجسم کرے گا، میں نے ایک لفظ کہا ہے کہ خاک کربلا پر سر رکھ کے وہ اللہ کا نقش اُبھار دیا، توجہ کرے، پروردگار نے بھی اس کی جگہ دے دی. اگر تو نے پیشانی خاک پر رکھ کے اللہ کا نقش اُبھار دیا تو توسعی تیری خاک کو سجدگاہ بنا دیا جائے. اس کے علاوہ بڑے محمد والے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ توحید پروردگار اسلام کا بنیادی عقیدہ بھی ہے، اور توحید پروردگار کا ثابت کرنا، توحید پروردگار کا مجسم کر دینا اپنے کردار میں، یہی بنیاد واقع کربلا بھی ہے. آج مختصر لفظوں میں اس توحید کے مفہوم کے بارے میں گزارش کرنا ہے. توحید کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کے اہم معنی الگ ہیں، اور جو معنی ہمارے آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ اس سے قدرے مختلف ہیں. عربی زبان میں یہ وزن جب بھی استعمال ہوتا ہے یا ایسے الفاظ جب بھی استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی عمل انجام دینا. مثلا ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے ہیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تو اس کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے اس کی تقدیر کر دی جائے. یہ وجہ ہے کہ اہل ادب جانتے ہیں کہ جب کسی شعر کے وزن کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر کی جاتی ہے، یہ ٹکڑا کس وزن پر ہے، یہ ٹکڑے کس وزن پر ہے، یہ ٹکڑا کس وزن پر ہے، اس کو کہا ہے تقدیر، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اس کا نام ہے تقدیر. اور ایسے جتنے الفاظ استعمال ہوتے جائیں گے، جب کوئی عمل انجام دیا جائے گا اور ایسے انجام دیا جائے گا کہ عمل میں شدت پائی جاتی ہو، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مگر عزیزو، تقدیر کے معنی ٹکڑے کر دینے کے ہیں، تقدیر کے معنی قتل کر دینا، بے دردی کے ساتھ مار دینا، یہ ہے. مگر توحید کے معنی خدا کو ایک بنا دینا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ توحید خدا کے معنی یہ ہے کہ خدا پھر تو بہت، مگر ہم نے سب کو جمع کر کے ایک بنا دیا ہے، ایسا نہیں ہے. نہ توحید کے معنی یہ ہے کہ بہت سے خداؤں کو ایک بنا دیا گیا، نہ تفریق کے معنی یہ ہے کہ ایک خدا کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا. تو آخر یہ لفظ توحید جو ہمارے استعمال ہوتا ہے، اس توحید کے معنی کیا ہے؟ جو ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں، ہمارا مقصد ہے عالم اسلام میں توحید کلمہ، یعنی مسلمانوں کی بات ایک ہو جائے، تو جب انسان اٹھتا ہے اصلاح ملت کے لیے اور یہ چاہتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو ایک کلمے پر متحد کیا جائے تو کہتا ہم چاہتے توحید کلمہ یعنی سب کی بات کو ایک بنایا جائے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ توحید کے معنی ایک بنانے کے ہیں, لیکن جب پروردگار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ توحید کے معنی ہیں خداؤں کو ملا کے ایک بنا دینا, یا جو ہم تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں تو تکبیر کی عربی زبان میں معنی ہے بڑا بنا دینا, مگر جو خدا کے بارے میں لفظ تکبیر استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بندے نے خدا کو بڑا بنا دیا. غور کیا آپ نے, نہ ہم نے توحید میں اس کو ایک بنایا ہے, نہ ہم نے تکبیر میں اس کو بڑا بنایا ہے, نہ ہم نے تسبیح میں اس کو پاکیزہ بنایا ہے, حالانکہ سارے الفاظ اسی وزن میں استعمال ہو رہے ہیں. نہ تحمید میں ہم نے اس کو قابل حمد بنایا ہے, نہ تحلیل میں ہم نے اس کو اکیلا بنایا ہے, ہم نے کچھ نہیں بنایا, جیسا تھا ویسا اعلان کیا ہے. توجہ کیا آپ نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ توحید جب بندوں میں استعمال ہوا تو جھگڑوں کو مٹا کے ایک بنایا تو توحید کہا گیا, لیکن یہی لفظ جو خدا کے لیے استعمال ہوا تو ہم نے خدا کو ایک بنایا نہیں, ایک تھا اس کی وحدانیت کا اعلان کیا. توجہ کریں, وہ بڑا تھا تکبیر میں اس کی بزرگی کا اعلان کیا, وہ پاکیزہ تھا تسبیح میں اس کی پاکیزگی کا اعلان کیا, وہ قابل حمد تھا تحمید میں اس کے قابل حمد ہونے کا اعلان کیا, وہ اکیلا تھا تحلیل میں ہم نے اس کے لا الہ الا اللہ ہونے کا اعلان کیا. توجہ کیا آپ نے, اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی لفظ کام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی اعلان کے معنی میں بھی ہمارا ہوتا ہے, یعنی اس کا اظہار کر دیا جائے اتنا ہی کافی ہے. ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے اللہ کا گھر بنایا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانے خدا کی دیواریں بلند کر رہے تھے. بنانے والا کون, یہ بھی نبی خدا وہ بھی نبی خدا, یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم, اگر تیسرا کوئی ہاتھ لگا ہے بطور امداد تو جبریل امین وہ بھی معصوم. تین معصوموں کے ہاتھ کا بنایا ہوا مکان, اور پروردگار کہتا ہے عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل, ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ گھر بند ہو گیا ہے ان طاہرا بیتیا, اب میرے گھر کو پاک بناؤ. توجہ کریں, اب میرے گھر کو پاک بناؤ, تو اگر اس تطہیر کے معنی پاک بنانے کے ہیں, اگر اس کے معنی پاک بنانے کے ہیں تو نجاست آئی کدھر سے؟ خلیل خدا کے ہاتھوں سے معاذ اللہ آئی, ذبیح اللہ کے ہاتھوں سے آئی, جبریل امین کی طرف سے آئی, پھر یہ تطہیر کیا ہے؟ توجہ کریں, اب مسلمان سوچ رہا ہے کہ تطہیر بیت کے معنی کیا ہے, ابراہیم کیا پاک کرنے والے ہیں, یہ گھر تو پہلے سے پاک و پاکیزہ ہے. توجہ کیا میں, مگر جب توحید کو پہچان لیا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. توجہ کریں, اسے میں نے کہا کہ سب کا مرکز وہی توحید ہے, جب توحید کو پہچان لیا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جیسے توحید دو چار کو ایک بنانا نہیں ہے, اس کی حقیقت وحدانیت کا اعلان کرنا ہے, ویسے خلیل خدا جو تم نے بنایا وہ نجس ناپاک نہیں ہے. اب تطہیر کے معنی نجس کو پاک بنانا نہیں ہے, اب تطہیر اس کی پاکیزگی کا اعلان ہے. عجیب بات یہ, جب بیت کے بارے میں یہ لفظ آیا تو سب کی سمجھ میں آیا, اور جو اہل بیت کے بارے میں یہ لفظ استعمال کہتے پاک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے. سوچو گے آپ نے, اگر پہلے سوچنا ہے تو پہلے وہاں سوچو جہاں یہ ذکر آیا ہے, اور یہ بھی پروردگار کی مصلحت یہ کی ہے کہ جن کی طہارت کا اعلان کیا تھا ان کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا تھا. توجہ کریں, آل محمد بھی کہہ سکتا تھا, بنی ہاشم بھی کہہ سکتا تھا, کوئی لفظ استعمال کرتا مگر لفظ منتخب کیا ہے اہل بیت, تاکہ جو بیت کی طہارت کو پہچان لے گا وہی اہل بیت کی طہارت کو پہچان لے گا. صلوات پڑھے محمد والے, Amen. ہمارے لیے وحدانیت پروردگار کا اقرار، اعتراف، اعلان، یہی ہمارا عقیدہ توحید ہے. پروردگار کی کبریائی اور بزرگی کا اقرار اور اعلان، یہی ہماری تکبیر ہے. اس کے علاوہ ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ ہم خود کیا؟ ہماری حقیقت کیا؟ ہماری اوقات کیا؟ لیکن میں چاہتا ہوں اس توحید کو ویسے پہچانا جائے جیسے پروردگار عالم نے خود اپنی وحدانیت کو پہچانوایا ہے. پہلے دن جب مالک کی طرف سے اعلان ہوا اپنی وحدانیت کے اعلان کے لیے، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، قل ہو اللہ احد. پیغمبرات اعلان کیے کہ وہ اللہ احد ہے، ایک ہے، مگر کیسا ایک جس کو احد کہا جائے. تھوڑی دیر اب اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ رکھیں گے، چاہے بات عام حالات سے اجنبی ہی کیوں نہ ہو، مگر اسی کا پہچاننا تو اصل ہنر ہے. اس لیے کہ توحید ہی ہمارے سارے عقائد کی بنیاد ہے. جس کو ہم ایک کہتے ہیں، وہ ایک بھی کتنے قسم کے ایک ہوتے ہیں. خالی یہ نہیں کہ جس کو آپ نے ایک کہہ دیا وہ ایک اور اس کے معنی بھی ایک، یہ ایسا نہیں ہے. ایک کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک اسے بھی کہا جاتا ہے جو دو سے ملا کے ایک بنایا جاتا ہے. آپ کسی کے ہاں صبح کے وقت گئے، گائی ہے تو شیو لائی آپ بیٹھ گئے، انہوں نے آپ کو ایک پہلی چائے پلائی، آپ پی کے باہر نکل آئے. جیسے باہر ملاقات ہوئی ہم نے کہا ماشاء اللہ، آج کل صبح سویرے آپ کے حالات بہت اچھے چل رہے ہیں. پہلے کیا حالات چل رہے ہیں؟ گئے ایک گھنٹہ بیٹھے، خالی ایک چائے پلائی. حالانکہ جس کو آپ ایک چائے کہہ رہے ہیں وہ ایک چائے نہیں ہے، کم سے کم چار چیزیں تو ہی ہیں. پانی بھی اسی میں ہے، چائے کی پتی بھی اسی میں ہے، اگر بیمار نہیں تو شکر اسی میں ہے. اور ہمارے یہاں کے کلچر کے اعتبار سے دودھ بھی اسی میں ہے، اور اگر کوئی اور ترقی ہو جائے تو کہیں نمک بھی ہے، کہیں الائچی بھی ہے. یعنی اس سے پانچ چھ چیزیں دے دی اور آپ نے اس کو ایک کہہ دیا. اور کیا، حالانکہ یہی سب اگر تشتری میں سجا کے دیا ہوتا تو یہی چھ کہا جاتا، مگر اسی سب کو ملا دیا تو اب اس کو ایک کہا جاتا ہے، چھ نہیں کہا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے ایک وہ بھی ہوتا ہے جو چار چھ سے مل کے ایک بنتا ہے. یہ قسم ہوتی ہے. دوسری قسم اسی کے برعکس، ظاہر ہے کہ ایک مشک میں، ایک بالٹی میں، ایک گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے، ایک ہی تو ہے، لیکن اسی کو آپ نے لوٹے میں بانٹ دیا دو ہو گیا، اسی کو گلاس میں بانٹ دیا چار ہو گیا، اسی کو پیالیوں میں تقسیم کر دیا چھ سات آج ہو گیا. یعنی ایک تھا مگر ایک سے متعدد ہو گیا. غور کیا آپ نے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو کئی سے مل کے بنا وہ بھی ایک، جو ایک سے متعدد ہو گیا وہ بھی ایک. تو ہم جو کہتے ہیں خدا ایک ہے، یہ کون سی قسم ہے؟ کہتے سبھی ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، سارے مسلمان کہتے ہیں، مگر کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ خدا کے ایک ہونے کے معنی کیا ہیں؟ تو ہم نے کہا خدا ایک ہے، تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے تھے اور سب کو جوڑ جمع کر کے ایک بنا دیا گیا. ایسا تو ہے نہیں. یا ایک ہے جب تک ہم چاہیں گے وہ ایک رہے گا، اور جس دن چاہیں گے چکڑے چکڑے ہو جائے گا، بہت سے بن جائیں گے. ایسی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے. تو خدا ایک ہے مگر نہ ویسا ایک ہے نہ ایسا ایک ہے. اور کیا آپ نے؟ تیسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں نہ یہ ہے نہ وہ ہے، نہ کہیں سے مل کے بنا ہے اور نہ ٹکڑے ہونے کے لائق ہے، مگر اس کے بعد بھی اتنی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اس میں دوسرے کا دخل ہو سکتا ہے. آپ کا ہاتھ ایک ہے، توجہ فرمائیں گے، آپ کا ہاتھ ایک ہے، اس میں کوئی جوڑ جمع کرنے کا حساب نہیں ہے. لیکن جیسے خدا نہ کردہ کوئی بیماری کا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب آئے انجیکشن لگانے کے لیے، انہوں نے انجیکشن لگا دیا، اگر آپ کے گوشت میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ سوئی اندر جائے تو انجیکشن لگا کیسے؟ وہ ہمارے ہاتھ، ہمارا ایک ہاتھ ہے، مگر اس ہاتھ میں اتنی گنجائش پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر سوئی بھی جا سکتی ہے، اس کے اندر دوا بھی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ دیکھنے میں کتنا ہی مضبوط دکھائی دیتا ہو، مگر اتنا کھوکھلا ہے. اب اس کے علاوہ کوئی لفظ میرے پاس نہیں ہے، اتنا کھوکھلا اندر سے ہے کہ اس کے اندر سوئی جانے کی بھی جگہ ہے، اس کے اندر دبا کے جانے کی گنجائش بھی پائی جاتی ہے، حالانکہ دیکھنے میں بالکل ٹھوس ہے، بھرے بازو ہیں، آدمی بہادر پہلوان دکھائی دے رہا ہے مگر اس کے بعد انجیکشن لگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم ٹھوس سمجھ رہے ہیں مگر ہے نہیں، توجہ کریں، دوا کے اندر جانے کی گنجائش باقی ہے، سوئی کے اندر جانے کی گنجائش باقی ہے، اب یہ جو آپ لفظ پڑھا کرتے ہیں احد کے بعد اللہ الصمد، توجہ کریں، اللہ الصمد، لوگوں نے کہا صمد کے معنی ٹھوس، ٹھوس کے معنی کیا، کوئی پتھر ہے خدا، اور کیا آپ نے، ایک تو ہم سمجھ گئے مگر یہ سمجھ کے معنی کیا ہے، کہ سمجھ جو ٹھوس ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کوئی پتھر کا خدا بنتا ہے، لوہے کا خدا بنتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹھوس نہ ہوتا، توجہ کریں، تو دوسرے کے آنے کی گنجائش پیدا ہو جاتی، جہاں دوسرے کے دخل دینے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے اسے سمجھ نہیں کہا جاتا، جہاں کسی کو کوئی راستہ نہ مل سکے، اسی لیے اسلام نے جو عقیدہ توحید پیش کیا اتنا پاکیزہ تصور تھا کہ خدا ایسا خدا ہے نہ کوئی اس کے اندر سما سکتا ہے نہ وہ کسی کے اندر سما سکتا ہے، یہ لوگ جو کبھی کبھی پیدا ہو جاتے ہیں اب ماشاءاللہ اتنی ترقی کر گئے ہیں کہ خدا ان کے اندر سما گیا ہے، یہ لوگ حلول کے قائل ہیں، حلول کر گیا شیطان، وہ سمجھے کہ خدا حلول کر گیا ان کے اندر، جب بالکل وہ سارا جلوہ ان کے اندر خدائی کا دکھائی دے لے گا، خدا کسی کے اندر حلول کر جائے تو کم سے کم اتنی عقل تو آدمی کے پاس ہونی ہی چاہیے کہ اگر خدا کسی بندے کے اندر حلول کر جائے گا تو بڑا کون ہوگا، میں جو لفظ آپ کا غور کیجیے گا، مثال کے طور پر آپ دو گلاس لے آئیے بازار میں گئے، گلاس خریدنے کے واسطے، پیالی لینے کے واسطے پیالیاں رکھی ہوئی ہیں، گلاس رکھے ہوئے ہیں، اسے بتایا یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، ہم کو دونوں برابر دکھائی دے رہے ہیں، ہم نے کہا صاحب آپ خالی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں کہ چھوٹا ایک بڑا ہے، ہمیں دونوں برابر دکھائی دیتے ہیں، کہ آپ کو نہیں دکھائی دیتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا ایک بڑا ہے، ہم نے کیسے معلوم ہو کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، انہیں ایک گلاس کو اٹھا کے دوسرے میں رکھ دیا، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا جو سما گیا وہ چھوٹا ہے اور جس میں سما گیا وہ بڑا ہے، تو یہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ بڑا صاحب کے اندر خدا سما گیا، خدا حلول کر گیا، ان احمقوں کے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ بھی اللہ اکبر کیوں کہتے ہو، کہ انہیں کو بڑا سمجھا ہوتا جن کے اندر خدا سما جائے گا، خدا چھوٹا ہو جائے گا، یہ بڑے ہو جائیں گے، اسی لیے میرے مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم جب درس توحید پروردگار دے رہے تھے تو امام صادق نے فرمایا کلما صورتموہ بعقلکم فہو مخلوق لکم مردود علیکم، اگر خدا کا تصور تمہارے ذہن میں پیدا ہوا تو جتنی باریکی چاہے استعمال کر لو، مگر جو خدا کی تصویر تمہارے ذہن میں بنے گی وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہوگی، اگر تم نے خدا کی شکل بنائی تو تمہارے ذہن نے شکل کو پیدا کیا ہے، خدا وہ نہیں ہوتا جس کو ذہن بناتا ہے، خدا وہ ہوتا جو ذہنوں کو بناتا ہے، السلام علیکم محمد و آل محمد، اسی لیے جو خلاصے کے طور پر کہا جاتا ہے سمد یعنی وہ خدا بے نیاز جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ایک ہے اکیلا ہے اور اس کے ساتھ بے نیاز بھی ہے، اور آخر میں یہ بھی اعلان کر دیا گیا لم یلد ولم یولد، چھوڑیے کہاں سما گیا یا کون اس میں سما گیا، حد یہ کہ اس کے ہاں تو کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں پایا جاتا، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہونے والا ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، باپ بیٹا تو نہیں تھا، شاید کوئی اور رشتہ جوڑ لیا جاتا، اِلَنُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو اور ہمسر بھی نہیں ہے. جو توحید اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کی، توجہ کرے، جو توحید اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کی اس توحید کے پانچ حصے تھے. بعض اسی مقام پر بات کو تمام کرنا ہے تاکہ مفہوم توحید سمجھا جا سکے. اس کے پانچ حصے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ خدا ذات کے اعتبار سے اتنا ایک ہے، اتنا ایک ہے، نہ مل کے بڑا نہ ٹکڑے ہوگا، نہ کسی میں سمایا نہ تو اس کے اندر سما سکے گا. اپنی ذات کے اعتبار سے واحد نہیں بلکہ احد، اور ساری کائنات سے ملا کے دیکھو تو سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج. میری بات ظاہر نہ ہو، اگر دیکھو گے تو سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ اس کی عادیت ہے، یہ اس کی سمدیت ہے. تیسرا کمال یہ کہ وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے. چوتھا یہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی مادی رشتہ نہیں پایا جاتا، اور کسی کا کفو بھی نہیں، یعنی نہ اونچے رشتے والے، نہ نیچے رشتے والے، نہ برابر والے. اگر یہ پانچ باتیں تمہاری سمجھ میں آ گئی تو تم نے توحید و خدا کو سمجھا، اور اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئی تو توحید کا کلمہ پڑھا ہے، توحید کو سمجھے نہیں. تو جو کہ آپ نے اس کی وحدانیت اکیلے ہونے کو بھی پہچانو، اس کی بے نیازی کو پہچانو. وہ کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. ان پانچوں باتوں کو پہچانو تو توحید سمجھ میں آئے. میں بلا وجہ لفظوں کو نہیں دہرا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے ایک سننے والے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. اس پوری وضاحت کے دو نتائج ہیں جنہیں آج عرض کرنا ہے، باقی باتیں آئیں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نے احد کے ساتھ صمد نہ کہا ہوتا تو ایمان لانا مشکل ہو جاتا. جلدی جلدی آپ سماعت فرما لیں، اگر خدا نے احد ہونے کے ساتھ اپنی سمدیت اور بے نیازی کا اعلان نہ کیا ہوتا تو کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، صاحب ایمان بننا مشکل ہو جاتا. کہاں سے یہ حوصلہ آئے گا؟ آپ کہیں گے اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ نہ آپ سمجھیں گے، نہ میں سمجھوں گا، نہ سمجھا سکوں گا. اس لیے کہ بہت سی باتیں وہی سمجھتے ہیں جو اس منزل سے گزرتے ہیں، جس کے سر میں کبھی درد ہوا ہی نہیں. وہ کیا جانے کے درد سر کیا ہے؟ مریض تڑپ رہا ہے، پوچھتے آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ کیا بتائیں کہ تکلیف کیا ہے؟ کبھی آپ کے سر میں درد ہو تو معلوم ہو کہ تکلیف کیا ہے. تو جو کسی تکلیف کی منزل سے نہیں گزرتا وہ لفظوں سے تکلیف کو نہیں پہچانتا. اس لفظ پر غور کیجیے گا، جو کسی پریشانی کی منزل سے نہیں گزرتا وہ دوسرے کے بیان سے پریشانی کے معنی نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم سب کے پر پروردگار کا کرم یہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. ہم سب پر مالک کا احسان یہ ہے کہ مومن گھرانے میں پیدا ہوئے. ہم جانتے ہی نہیں کہ عقیدہ توحید کیسے قائم کیا جاتا ہے. ہم جانتے ہی نہیں کہ خدا کیسے مانا جاتا ہے. اس لیے جس دن آنکھ کھلی ان کو دیکھا جو خدا ماننے والے ہیں، جس دن زبان کھلی کہا اللہ ایک. توجہ کریں، لیکن آپ ان کے دل سے پوچھئے جو 350 خداؤں کے قائل ہیں، اور ان کے درمیان پیغمبر کھڑے ہو کے قولوا لا الہ الا اللہ. توجہ کریں، کہو کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے. جس غریب کے سامنے یہ کلمہ آیا وہ یہی سوچنے لگا کہ ملا کیا گیا کیا. انشاءاللہ کو بہت لطف آئے گا جو میں گزارش کروں. ایک دو چار منٹ خالی ذہنوں کو تھوڑا زور دے لیجیے، یعنی جس کے سامنے بھی پیغمبر نے اپنا اسلام پیش کیا کیا مانی لا الہ الا اللہ، کو کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے، ایک ہے باقی نہیں ہے. تو جن کے پاس پتھروں کے خدا ہے کہا یہ بھی نہیں، جن کے پاس درختوں کے خدا ہے کہا یہ بھی نہیں، دریاؤں کے خدا یہ بھی نہیں، ستارے کا یہ بھی نہیں، چاند یہ بھی نہیں، سورج یہ بھی نہیں. ارے 360 جتنے بھی ہیں کوئی ایک نہیں بچا کیا، کم اگر ایک ہے. ہر آدمی حساب لگا رہا ہے کہ ان کے مذہب میں آنے کے معنی ہے کہ 350 گئے. اگر وہ بیچارے اتنا ہی جانتے ہوتے کہ عظمت خدا کیا ہوتی ہے تو ان پتھروں کے سامنے سجدے ہی کیوں کرتے؟ وہ تو نہیں جانتے ہیں کہ عظمت خدا کیا ہے، وہ تو جانتے ہیں کچھ خدا ہمارے پاس ہے، خدا آپ لے کے آئے، لیکن آپ جو لے کے آئے وہ ایک ہے، ہمارے پاس جو 350 ہیں، ہم 360 ہو گئے، خالی ایک کے واسطے جو نہیں ہو سکتا ہے، کتنا مشکل کام تھا اتنی بڑی شریعت کو چھوڑ دینا۔ میں نے ایک لفظ کہا ہے، اس کے معنی پر بھی غور کیجیے گا، ارے اقلیت اور شریعت کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے اقلیت کے واسطے اکثریت سے کون جھگڑا مول لے گا؟ تو جہاں عقل و اثر ہوتے ہیں وہاں اکثریت کو نہیں چھوڑا جاتا اقلیت کے لیے، جہاں تو اقلیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے 360 خدا، پیغمبر کہتے ہیں 160، تو مسئلہ اقلیت اور اکثریت کا ہوتا۔ وہ کہتے 300 خدا، پیغمبر کہتے 50، تو اقلیت صحیح ہوتا، وہ تو کہتے 350۔ یہ کہتے ایک پروردگار تیرے دین کی طرف کوئی آئے گا کیسے؟ توجہ کریں، اس دین کو کوئی مانے گا کیسے؟ ہر آدمی سوچا ہے تو نے بہت سے گئے اور ملا تو خالی ایک ملا، اس ایک کی خاطر اکثریت کو کون چھوڑے گا؟ پروردگار نے کہا جو لفظ سمد کو سمجھ لے گا وہ چھوڑ دے گا۔ جو لفظ سمد کے معنی سمجھ لے گا وہ چھوڑ دے گا۔ پروردگار کیسے سمجھے گا، کیسے چھوڑے گا؟ کہ جب حساب لگائے گا 360 ادھر اور ایک ادھر، مگر دونوں کا فرق یہ ہے کہ وہ 360 ہے مگر سب محتاج، یہ ایک ہے مگر سب سے بے نیاز۔ توجہ کیا آپ نے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ عقیدہ توحید یہ سمجھاتا ہے کہ جب محتاجوں میں اور بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاج چاہے جتنے ہو سب کو چھوڑو، بے نیاز اگر ایک ہی مل جائے تو اسے لے لو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وہ 360 ہیں مگر محتاج ہیں، یہ ایک ہے مگر بے نیاز ہے۔ جب بے نیاز اور محتاج میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاجوں کو ٹھکرا دو، بے نیاز تو میں چھوڑ رہا۔ تو مالک اتنا اور بتا دے کہ تو کس بات سے بے نیاز ہے، وہ کس بات کے محتاج ہے؟ کہ ان کا نقشہ دیکھ لو، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بنانے کے محتاج ہے، میں اس سے زیادہ وقت آپ کو نہیں لوں گا، باقی آپ اہل نظارے خود پہچانیے گا۔ ادھر حق ادھر باطل، ادھر اکثریت ادھر وحدت، مگر فرق کیا ہے؟ یہ 360 بھی ہے، یہ سب بنانے کے محتاج ہیں۔ یعنی انہیں خدا بنا دو گے تو خدا بن جائیں گے، ورنہ پتھر کے پتھر ہی رہیں گے۔ مگر جو اسلام کا خدا ہے وہ کسی کو خدا بنانے کا محتاج نہیں ہے، وہ خدا ہے تو یہ پہلی منزل میں بنانے کے محتاج۔ اس کے بعد اگر بنا کے اپنے گھر میں رکھ لیا تو کوئی انہیں خدا مانے گا بھی نہیں، کسی بڑی جگہ پر لا کے رکھنے کے محتاج۔ نہیں غور کرے میں جا رہا ہوں، اگر اپنے اپنے گھروں میں بنا کے رکھ لیا ہوتا انہیں کون خدا مانتا؟ وہی لا کے رکھو جو خدا کا گھر ہے۔ توجہ کرے، یعنی جو منزل حق ہے وہی لا کے رکھو تبھی تو خدا بنیں گے، تو بنانے کے محتاج اور خدا کے گھر میں لا کے رکھنے کے محتاج۔ اور یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے بنا دیا اور انہوں لا کے رکھ دیا، جب بھی خدا نہ ہوئے، ماننے کے محتاج ہیں۔ اب بندے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائے تو خدا ہو جائے، ورنہ پتھر یہاں پڑا تھا وہاں رکھ دیا گیا۔ توجہ کیا آپ نے، تو حق و باطل کا ٹکراؤ کہاں ہے؟ باطل 350، حق ایک، مگر وہ بنانے کا محتاج ہے یہ نہیں ہے، وہ کہیں رکھنے کا محتاج ہے یہ بٹھانے کا محتاج نہیں ہے، وہ ماننے کا محتاج ہے یہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہے۔ جب ایسا ٹکراؤ ہو جائے تو
تو کثرت کو چھوڑ کے وحدت پر ایمان لے آنا. اب آپ سمجھے کہ اسلام کے سارے عقائد کی بنیاد توحید ہے. توحید ہی یہ سمجھاتی ہے کہ اگر ایک طرف بہت سے محتاج ہو اور ایک طرف ایک ہو مگر بے نیاز ہو تو محتاجوں کو جھگڑا دینا, بے نیاز کے قدموں میں آ جانا. جب کسی سے پوچھا گیا تو امت اسلامیہ میں علی کی جگہ کہاں ہے, تاریخ کا مشہور و معروف فقرہ ہے, برابر آپ سنتے رہتے ہیں مگر میرے لفظوں پر غور کیجیے گا. جب پوچھا گیا بتائیے امت اسلامیہ میں علی کی جگہ کہاں ہے تو جواب کے الفاظ کیا ہیں, استغنا ہو عن الکل و احتیاج الکل لے لے دلیل علی انہ افضل من الکل. علی کا سب سے بے نیاز ہوگا اور ساری امت کا علی کا محتاج ہوگا, یہ دلیل ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے. اب تو اندازہ ہو گیا کہ سب علی کے محتاج, علی سب سے بے نیاز. توحید کہتی ہے جب محتاج بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے. اس طرح بات بولے محمد کسی مرحلے پر کسی منزل پر ظاہر خدا خدا بے نیاز ہے, وہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے. کوئی بندہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا مگر وہ چاہے تو سب سے بے نیاز بنا سکتا ہے. توجہ کرے, بندے اور خدا میں یہی فرق ہوگا کہ خدا ہر بندے سے بے نیاز ہے مگر بندہ خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, لیکن اگر خدا سے وابستہ ہو جائے تو خدا ساری کائنات سے اسے بے نیاز بنا دے گا, سب اس کے محتاج ہوں گے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہی وجہ کہ سب کو اس کی جوہری پر آ کے دیکھو گے. پہلے دن آئے, دو دن کے بعد آئے, دس دن کے بعد آئے, پچیس سال کے بعد آئے, مگر اس کی چوکٹ پر سب آئیں گے, اسے کسی کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے نہ دیکھو گے. اور بات آ گئی ہے تو جملہ گزاری کرو, ارے زمین والوں کا کیا ذکر ہے, اس کے دروازے پر تو روٹیاں لینے کے لیے ادھر والے چلے آتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ ہے توحید پروردگار. اگر انسان توحید الہی کو سمجھ لیتا تو امت کے سارے مسائل حل ہو جاتے. اگر مسائل الجھ گئے ہیں تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ بھی مسلمان نے اپنے عقیدے توحید کو نہیں پہچانا. اور یہاں تک آنے کے بعد ایک جملہ جس سے پہلے کسی مناسبت سے میں گزارش کر چکا ہوں, لیکن چونکہ مربوط موضوع سے ہے اسے پھر اس لفظ کو دہرانا چاہتا ہوں. شاید جو حضرات رہے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ جملہ محفوظ ہے, روایت تو بار بار دہرائی جاتی ہے, اور کل بھی میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں اشارہ کیا تھا. سرکار دو عالم کے ارشاد گرامی ہے جو سارے عالم اسلام میں پایا جاتا ہے, یعنی کسی فرقے کی حدیث نہیں ہے. ہر جگہ یہ ذکر سرکار دو عالم کی زبان سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے سورہ توحید, سورہ اخلاص, سورہ قل ہو اللہ, اس سورہ قل ہو اللہ کو یہ خصوصیت بخشی ہے, یہ امتیاز دیا ہے کہ سورہ قل ہو اللہ اگر ایک مرتبہ پڑھا جائے تو ایک تہائی قرآن کے برابر, اگر دو مرتبہ پڑھا جائے تو دو تہائی قرآن کے برابر, اگر تین دفعہ پڑھ لیا جائے تو گویا سارے قرآن کی تلاوت ہو گئی. تفصیلات آپ کے ذہن میں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے قرآن بند کر کے خالی قل ہو اللہ پر گزارا شروع کر دیں, نہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور اتنا موقع نہیں ہے کہ آپ سارے قرآن کو پڑھیں تو تین دفعہ قل ہو اللہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں. اس لیے روایات میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سوتے وقت تین مرتبہ فقط سورہ قل ھو اللہ پڑھ کے سو جائے تو پروردگار اس کو اس آدمی کا ثواب دے گا جو سارا قرآن پڑھ کے سویا ہو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب تک اخبار نہیں پڑھتے ان کو نیند نہیں آتی. بہت سے لوگ ہیں جب تک ناول افسانہ نہیں پڑھتے ان کو نیند نہیں آتی ہے. آپ مسلمان مومن ہیں یہ طے کر لیے فقل ھو اللہ نہ پڑھیں گے, نیند نہیں آئے گی. کون سا بڑا کام ہے تین قل ھو اللہ پڑھنے کے لیے ایک منٹ کا کام. اگر پروردگار عالم ساری رات کی نیند آپ کی اس انسان کی نیند قرار دے دے جو سارا قرآن پڑھ کے سویا ہو تو اس سے زیادہ اور بندے کو کیا چاہیے, اس سے زیادہ انسان کو اور کیا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ رات کا وقت ہے اور بہت سے لوگ ابھی شاید پرانے اوہام میں مبتلا ہوں, اسے میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن بہرحال اگر تین قل ھو اللہ پڑھ کے سو گئے تو پروردگار نے کہا اتنا ثواب دوں گا کہ جیسے سارا قرآن پڑھ کے سویا ہو. اور اگر سو ہی گئے تو کوئی آپ کے لیے قرآن پڑھے نہ پڑھے سارا قرآن پڑھ کے باپ خود ہی سوئے ہیں. اور جب آپ پڑھ کے سوئے ہیں تو پروردگار دوسروں کے دل میں بھی ڈال دیے گا پڑھیں گے آپ کے لیے. آپ اللہ کے ہو جائیں باقی سب آپ کے ہو جائیں گے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا ایک قل ھو اللہ وہ ایک تہائی قرآن, دو قل ھو اللہ دو تہائی قرآن, تین قل ھو اللہ پورا قرآن. یعنی کل قرآن کو اگر حاصل کرنا ہے تو قل ھو اللہ کو تین دفعہ دہرانا ہوگا. جب تک تین دفعہ نہ پڑھیں گے آپ کو کل قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. تو کل قرآن کو اگر لینا ہے, الفاظ پر توجہ ہے, اگر کل قرآن کو لینا ہے تو قل ھو اللہ کو تین دفعہ دہرانا ہوگا. اور کل قرآن وہی ہے جس میں کل اسلام ہے. سارا اسلام کسی گھر میں تو بڑا نہیں ہے, اسی قرآن ہی میں تو اسلام ہے. یعنی اسلام قرآن جو بھی لینا ہے قل ھو اللہ کو تین دفعہ دہرانا ہوگا. اور قل ھو اللہ میں کیا ہے, قل ھو اللہ میں کیا ہے کہ جب محتاج و بے نیاز میں ٹکراؤ ہو جائے تو محتاج کو چھوڑنا ہے بے نیاز کو اپنانا ہے. یہ بات اگر ایک دفعہ سمجھے تو ایک تہائی مذہب سمجھے. اگر دو مرتبہ سمجھے تو دو تہائی مذہب سمجھ میں آیا, اور اگر تین دفعہ سمجھ لیا تو سارا مذہب سمجھ میں آ گیا. ایک صلوات بولے محمد و آل محمد. تو اسلام نے جس وحدانیت جس یکتائی کا سبق دیا ہے, اپنے خالق و مالک کو پہچانو, وہ احد ہے وہ صمد ہے, نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر. یہ موضوع باقی رہ گیا, انشاءاللہ آئندہ اس کے تفصیلات کے بارے میں عرض کیا جائے گا. آج اسی منزل پر اپنے بیان کو روک دینا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, یہی وہ اسلام کا پیغام تھا, یہی وہ اسلام کا سبق تھا جس کو دنیا کو پڑھانے کے لیے فرزند رسول الثقلین اٹھے تھے. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر دین پیغمبر میں استحکام نہیں پیدا ہوتا جب تک میرا گلا نہ کٹ جائے تو آؤ تلوارو یہ گلا حاضر, آؤ تلوارو میں جان قربان کر دوں گا مگر اپنے نانا کے دین کو تباہ و برباد نہ ہونے دوں گا. یہی عزم تھا فرزند رسول الثقلین کا جسے لے کے حسین ابن علی اٹھے, مگر کس اہتمام کے ساتھ اٹھے. بس خاتمہ کلام میں پانچ منٹ اور انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے. اب تو دن آ ہی گئے ہیں ذکر مصائب. یوں تو سال بھر ذکر فرزند رسول الثقلین ہوتا رہتا ہے, مگر بالخصوص یہ رات محرم کا چاند نکلنے کے بعد. یوں تو ہر معصوم کی تاریخ تقریباً ایسی ہی ملتی ہے, مگر خصوصیت کے ساتھ راوی ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام کے بارے میں یہ کہتا ہے یہ چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا تو لم یرا ضاحکا، اس کے بعد کسی نے امام رضا کو مسکراتے نہیں دیکھا، کسی نے امام رضا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ محرم کا چاند نمودار ہونے کے بعد دن رات صبح و شام ہر لمحہ ہر ساتھ ہر لحظہ ہر آن امام پر رنج و غم کے آثار ساری ہے، یہاں تک کہ اگر کبھی کوئی چاہنے والا آ کے بیٹھ گیا، فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون زمانہ ہے، تمہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ زمانہ کون سا زمانہ ہے، اور یہ کہہ کے فرمایا ابن شبیب ان کن تبا کی انلس ہے، اے ریان ابن شبیب اگر تمہیں کسی بات پر رونا ہے تو دنیا کی مصیبتوں پر نہ رونا، میرے جل حسین پر رونا، اگر کسی بات پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین ابن علی پر رونا، نہ سن سکو گے ارباب عزا، کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے حسین پر رویا جائے، فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشُ، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت بندے قربانی کو ذبح کیا جائے، اے ارباب عزا جی چاہتا ہے جوڑ کے گزارش کرو اے میرے رضا غریب، آپ نے مصیبت اور حسین کو یاد دلانے کے لیے فرمایا کہ میرا جد ویسے دبا کیا گیا جیسے قربانی کے جانور کو دبا کیا جاتا ہے، مگر گوشت بندے قربانی کو تو پانی پلایا جاتا ہے، اجرکم اللہ دین الہی کی بقا، پیغام توحید کے اعلان کے لیے فرزند رسول اٹھ رہے ہیں، وہ دن بھی آیا وہ تاریخ بھی آئی جب نبی کے لال کو دربار حکومت میں بلایا گیا، آئے فرزند رسول، جب گھر سے چلنے لگے بہن کو اطلاع کی کہ مجھے دربار میں بلایا گیا ہے، کہا بھیا مگر رات کے وقت کیوں بلایا گیا، رات کے وقت تو کوئی دربار آراستہ نہیں ہوتا، فرمایا ایسا لگتا ہے کہ ان کے حاکم نے انتقال کیا ہے اور مجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا میں اسے بھی جانتا ہوں، میرے سامنے جو تقاضا رکھا جائے گا اسے بھی پہچانتا ہوں، اور بہن تمہیں تو معلوم ہے کہ میں ایسے کسی تقاضے کو قبول نہیں کر سکتا، بھیا تو اگر آپ ایسے وقت میں دربار میں جا رہے ہیں تو کیا زینب آپ کو اکیلے جانے دیں گے، کوشچن جملے انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، بہت روئے بھیا کیا زینب آپ کو اکیلے جانے دے گی، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن بڑھ کے دیکھا بھیا عباس بے چاریت پر آقا دربار میں جا رہے ہیں، جاؤ بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کے جاؤ، عباس علمدار نے 30 بنی ہاشم کے شیروں کو ساتھ لیا، مولا کو اپنے حلقے میں لیا، لے کے چلے ولید کے دربار کی طرف، جب دربار کے قریب پہنچے تو فرزند رسول نے فرمایا تم لوگ یہی ٹھہر جاؤ، میں دربار میں جا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ بنی ہاشم کے جوان جائیں، میں اکیلا جا کے گفتگو کروں گا، مگر اس کا خیال رکھنا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو کسی بات کا انتظار نہ کرنا، تم دربار میں آ جانا، آئے امام تشریف فرما ہوئے، حاکم کے مرنے کی خبر سنائی گئی، اسلامی قوانین کی بنیاد پر امام حسین نے آئے کریمہ انا للہ کی تلاوت کی، اس کے بعد امام حسین کے سامنے مطالبہ بیعت رکھا گیا، امام نے سمجھایا ایسے مسائل رات کے اندھیرے میں طے نہیں ہوتے، اگر اس مسئلے کو طے کرنے کا ارادہ ہے تو کل دن میں بلانا، میں بھی آؤں گا، مسلمان بھی جمع ہوں گے، اس کے بعد دیکھو کہ کون اس قابل ہے جس کی بیعت کی جائے اور کون اس لائق ہے جو بیعت کرے گا، یہ مسئلہ کب طے ہوگا، کہ نہیں مگر طے ہونا چاہیے، فرمایا اگر طے ہونا ہے تو میں فیصلہ اپنا سنا دیتا ہوں، مثلی لا یبایو مثلا، مجھ جیسا انسان یزید جیسے ناحل کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کے امام حسین اٹھے، جیسے دربار سے چلنے کا ارادہ کیا، مروان نے آواز دی ولید اگر آج حسین تیرے ہاتھوں سے نکل گئے تو جب تک مدینے میں خون کی ندیاں نہ بہ جائیں اب حسین تیرے قبضے میں نہ آئیں گے، بہترین موقع ہے، اکیلے آئے ہیں، لہذا یا بیعت کریں یا گلا کاٹ دیا جائے، جیسے مروان نے یہ لفظ کہا ایک پتہ فرزند رسول کو جلا لا گیا، فرما تو حدنی بالقتل ابن الزرقاء، او زن نیلگو چشم کے بچے تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، مجھے قتل سے ڈراتا ہے، کون مجھے قتل کرے گا، تو کے ولید بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آواز بلند ہوئی پتا دار الامانا کا دروازہ کھلا آگے آگے کمرے بنی ہاشم ابوال فضل عباس آقا کس نے کیا کہہ دیا آپ کی آواز کیوں بلند ہو گئی حسین نے قبضے شمشیر بہادر کیا بھیا یہ جنگ کا وقت نہیں ہے بس رونے والوں مجلس تمام ہو رہی ہے ہاشمی جوانوں نے حلقے میں لیا حسین پلک کے بعد شرف میں آئے بہن بھائی کا انتظار کر رہی ہے بھیا خیر تو ہے کب بہن اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا اب مجھے وطن چھوڑنا ہوگا تم سفر کی تیاری کرو کبھی ماں کی قبر پر آئے کبھی نانا کی قبر پر گئے کبھی بھائی کی قبر پر گئے جب پلچے گھر آئے یہ آخری کے خراب اور اتنی دیر میں یہ خبر ہاشمی گھرانے میں یہ خبر گونجی کہ نبی کا نواسا وطن چھوڑ کے جانا چاہتا ہے ایک مرتبہ ام المومنین جناب ام سلمہ اٹھی اور دھیرے دھیرے آئیں میرا لال کہاں ہے میرا حسین کہاں ہے امام حسین سامنے آئے نانی آپ نے کیوں زحمت فرمائی کیا بیٹا سنا تم وطن چھوڑ کے جا رہے ہو تم وطن چھوڑ کے جا رہے ہو کہاں نانی تمہیں وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا بیٹا کہاں جانے کا ارادہ ہے کہا نانی کی رات تو عراق کر رہا ہوں جیسے عراق کا نام سنا بیٹا تمہارے نانا نے عراق کے بارے میں کچھ مجھے بتایا ہے تمہارے نانا نے مجھے عراق کے بارے میں کچھ بتایا ہے بیٹا تم نے عراق کا ارادہ کر لیا کہاں نانی امبا جو بتایا ہے وہی ہوگا جو نانا نے بتایا ہے وہی ہوگا ارے بیٹا ایسی جگہ کیوں جا رہے ہو کہ اس لیے کہ میں نانا کی قبر پر گیا تھا قبر اثر سے نپٹ کے رو رہا تھا اب آ گئی میرے حسین کربلا جاؤ قربانی جو تاکہ میرا دین بن جائے اور یہ نانی اگر دیکھنا چاہتی ہے کہ کہاں میں مارا جاؤں گا تو آپ کو جگہ دے گا تو روایت کا دوسرا حسین نے اشارہ کیا زمینیں پس سونے لگی زمینیں کربلا بلند ہوئی کہ نانی یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر حسین مارا جائے گا کہ دیکھا مگر مجھے معلوم کیسے ہوگا حسین نے ہاتھ بڑھایا ایک مچھی خواب اٹھائی کہ اس خواب کو وہی رکھیے جہاں نانا کی دی ہوئی مٹی بس رونے والوں پر جس طرح ہو گئی اے نانی اما جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھیے آپ کا حسین زندہ ہے اور جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھیے گا کہ اب آپ کو حسین دنیا میں نہیں ہے یہ کہہ کہ حسین مدینے سے رخصت ہو گئے جب کبھی ام سلمہ کا دل گھبرایا آگے شیشے کو دیکھا شیشے میں خاک کو دیکھا کہ مالک تیرا شکر ہے میرا حسین سلامت ہے وہ گزرتا رہا جب دل بے قرار ہوا شیشے کو دیکھا دل سنبھل گیا یہاں تک کہ عاشور محرم کا دن آیا دوپہر کا وقت تھا جناب ام سلمہ بستر پر ہیں ایک پتہ خواب میں دیکھا کہ پیغمبر آئے ہیں گریبان بٹا ہوا آپ سیدھے الٹے ہوئے سر پر خاک پڑی ہوئی اے خدا کی حبیبی آپ کا کیا نام ہے کہ ام سلمہ سو رہی ہو ام سلمہ تم سو رہی ہو میرا گھر اجڑ گیا میرا حسین مارا گیا اب جو گھبرا کے اٹھی اور دیکھا کہ خون تازہ جوش مار رہا ہے سن لو آخری جکرا زبان پر جکرا ہے واہ حسین واہ حسین بڑی عاشق کی عورتیں جمع ہو گئی بیوی یہ نہ کہی ہمارا حسین سفر میں ہے واہ حسین کہہ کے نہ روئیے حسین سفر میں کیا مجھے نہ سمجھاؤ اب کہا میرا حسین میں نے رسول اللہ کو سر بنا ماتم کرتے ہوئے اے ام سلمہ میرا گھر اجڑ گیا میرا حسین
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون